بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عراق کا بحران اور بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ہدایات۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں عراق کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے عراق کی تمام سیاسی قوتوں کے درمیان اتفاق و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے حکومت کو بعض ہدایات بھی دی ہیں۔ آپ کی ہدایات میں سے ایک یہ ہے کہ سنی علاقوں میں مظاہرہ کرنے والوں کے مطالبات پر دقت کے ساتھ توجہ دی جائے اور ان کے قانونی مطالبات پورے کیے جائیں، اور اگر عراقی جیلوں میں ایسے افراد ہیں جنہیں مقدمہ چلائے بغیر رکھا گیا ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اسی کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی ہے کہ حکومت فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کرے، جس کے تحت ان تمام لوگوں سے مقدمات اٹھا لیے جائیں جن کے ہاتھ عراقی عوام کے خون سے رنگین نہ ہوں۔ آپ نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے اور قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں، اور انتخابات ہونے تک ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے جس میں سبھی سیاسی پارٹیوں کو مشارکت دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض بیرونی طاقتیں عراق میں فرقہ واریت پھیلا کے اس ملک کو کمزور کرنے اور اس کو تقسیم کرنے کے درپے ہیں۔ امریکہ نے اپنے قبضے کے دوران عراق میں فرقہ واریت پھیلانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا، اور سر انجام اس کو یہاں سے نکلنا پڑا، لیکن اس کی یہ کوشش ختم نہیں ہوئی۔ اپنے علاقائی اتحادیوں کے توسط سے اس نے یہ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ عراقی حکام نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ اس ملک میں سرگرم دہشت گردوں کو بیرونی طاقتوں بالخصوص امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ عراق میں بڑی تعداد میں دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق سعودی عرب سے رہا ہے۔ عراق میں اس درمیان ترکی بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا جو عراق میں امن و استحکام ختم کرنے، فرقہ واریت پھیلانے اور اس ملک کو تقسیم کرنے کی امریکہ اور صہیونی حلقوں کی سازش میں معاونت کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ترکی، سعودی عرب اور قطر عراق میں وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو شام میں اب تک انہوں نے ادا کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے تہران اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سیاسی امور کے ماہر جناب سیامک کاکائی صاحب۔ لندن اسٹوڈیو میں اس مباحثے میں حصہ لینے کے لیے موجود ہیں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی، اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور عراق کے امور کے ماہر محمد احمد کاظمی صاحب۔ لیکن پہلے ہماری یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
عراق اس وقت بہت حساس دور سے گزر رہا ہے۔ اس ملک کے خلاف امریکہ کے علاوہ علاقے کے کچھ ممالک سازشوں میں مصروف ہیں۔ آمریت سے نجات پا کر مضبوط جمہوریت کی جانب گامزن عراق کو جہاں ایک طرف بدامنی کا شکار بنا دیا گیا ہے اور آئے دن دہشت گردانہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہیں دوسری جانب سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوششیں بھی انجام دی جا رہی ہیں۔ عراق کے سنی نشین علاقوں میں حکومت کے خلاف اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے تھے جب ملک کے وزیر خزانہ رافع العیساوی کے محافظوں کو دہشت گردانہ واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان مظاہروں کے دوران معدوم ڈکٹیٹر صدام کی تصویریں بھی بعض افراد اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، جس سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ یہ مظاہرے سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھے۔ اسی وجہ سے نوری مالکی کے حامیوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں وسیع ریلیاں نکال کر نوری مالکی کی حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں قبائلی اور مسلکی اختلاف کو ہوا دینے والے اقدامات کی مذمت کی۔ عراقی شہریوں نے بغداد کے تحریر اسکوائر پر اجتماع کر کے نوری مالکی کی حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ جلوسوں کے شرکا نے دہشت گردی کی مذمت میں نعرے لگائے اور دہشت گردی کے سدباب کے لیے نوری مالکی حکومت کی جانب سے انجام دیے جانے والے اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا۔ بغداد کے اجتماع میں شریک لوگوں نے عراق کے سنی صوبوں کے باشندوں سے بھی کہا کہ وہ بھی ملک میں اختلاف پھیلانے والے اقدامات کی مذمت کریں۔ جلوس کے شرکا نے ساتھی نوری مالکی سے کہا کہ وہ تیسری بار بھی ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے امیدوار بنے۔ عراق کے عوام کے ساتھ ہی ساتھ عراق کے اہم سیاسی رہنماؤں نے بھی نوری مالکی کی ایک ایسے وقت حمایت کا اعلان کیا ہے جب ان کی حکومت کے خلاف بعض علاقوں میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر بھی پوری توجہ دی اور مظاہرین کے مطالبات کا تجزیہ کیا، اور اسی ضمن میں انہوں نے ملک کے آئین کے مطابق بہت سے قیدیوں کی سزائیں معاف کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سزائیں معاف ہو جانے کے بعد 888 قیدیوں کو رہائی بھی مل گئی ہے، جبکہ مزید قیدیوں کو بھی رہا کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قیدیوں کی آزادی سنی نشین علاقوں میں ہونے والے مظاہرین کا ایک اہم مطالبہ تھا۔ عراق کے مجموعی حالات سے یہی لگتا ہے کہ پیچیدہ سازشوں سے دست و گریباں نوری مالکی حکومت دانش مندی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اپنے نپے تلے اقدامات سے جہاں ایک طرف بیرونی سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ عراق کی مذہبی قیادت نے بھی حساس مواقع پر انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے اور ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جانے سے روکا ہے۔ عراقی عوام نے بھی بار بار اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ توقع کرنا بے جا نہ ہوگا کہ عراق موجودہ دشوار مرحلے سے بھی کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا۔
ناظرین، عراق کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں سیاسی امور کے ماہر سیامک کاکائی صاحب سے، جو ہمارے تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کاکائی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم عراق کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ کیا موجودہ حالات واقعی ایک بحران شمار ہوتے ہیں، اور عراق کے لیے ان کو خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے؟
بله، سلام عرض میکنم حضور بینندگان ارجمند و شما
ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں۔ موجودہ حالات جو عراق ہیں ان کو ایک سیاسی کشیدگی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، خاص طور پر ان جماعتوں کی طرف سے، دونوں طرف سے، جنہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، اور کم از کم گزشتہ ایک سال سے یہ جو سیاسی کشیدگی ہے وہ جاری ہے۔ اس میں جو ہے وہ کچھ سماجی پہلو بھی شامل ہیں اور کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں۔ عراق کے جو وسطی صوبے ہیں وہاں پہ لوگوں نے، جو سنی نشین صوبے ہیں، نوری مالکی کی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، اور اسی طرح سے جو عراق کے کردستان کے علاقے ہیں ان کے مرکزی حکومت سے، نوری مالکی کی حکومت سے اختلافات رہے ہیں، اور کچھ علاقے ہیں جن پر انتظام کے تعلق سے اختلاف آ جاتا ہے، جیسے کرکوک علاقہ ہے۔ اس وقت وہ سیاسی گروہ جن میں العراقیہ گروپ شامل ہے، ایاد علاوی جس کی قیادت کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس صورتحال سے اور عوامی جو مطالبات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالیں، تاکہ نوری مالکی کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کریں اور ان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کریں۔ اور دوسری طرف سے ایسا لگتا ہے کہ خود عراق کے اندر بھی کچھ عناصر ہیں جو نوری مالکی کی حکومت کے مخالف ہیں، اور اسی طرح کچھ بیرونی ممالک، خاص طور پر علاقے کی بعض عرب حکومتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراق کی جو صورتحال ہے اس کو کشیدگی کو ہوا دیں، اور سیاسی و سماجی جو مشکلات ان کو اور ہوا دیں، تاکہ اس کو ایک بحران کی شکل دے سکیں اور نوری مالکی کی حکومت کے سامنے ایک بحران کھڑا ہو سکے۔ لیکن عراق کے رہنماؤں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔
اور ناظرین، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں عراق کے امور کے ماہر ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب موجود ہیں۔ کاظمی صاحب، السلام علیکم۔ جی کاظمی صاحب،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عراق میں موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے جو ہدایات دی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی نے جس طرح کی ہدایات دی ہیں وہ ان کی جو اب سے پہلے بھی سوجھ بوجھ ثابت ہو چکی ہے اسی کا ایک حصہ ہے. اور اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بحران شدت اختیار کر چکا ہے جس کو جلد سے جلد حل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ کہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے یہ ہدایت کہ جو سنی حلقے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے، جس میں جو سیاسی قیدی وہ قیدی جن کے ہاتھ عام عراقیوں کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں انہیں رہائی کے لیے جو انہوں نے ہدایت دی ہے اور خاص طور پہ حکومت کی تحلیل کی، یہ بہت ہی سنجیدہ ہدایات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عراقی ایک جگہ ہے، متحد ہیں، اور اس کے بعد کوئی ملی جلی ایسی حکومت آئے جس میں سنی شیعہ اور کرد کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جس طرح سے غیر ملکی حکومتیں غیر ملکی عناصر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو میرا اپنا سمجھنا یہ ہے، چونکہ میں عراق میں صدام حسین کی حکومت کے دوران بھی اور 2003 کی جنگ اور اس کے بعد بھی بار بار سفر کرتا رہا ہوں، نجف میں خاص طور پر میں نے بہت سی خاص چیزیں سیکھی ہیں. اس میں خاص طور پر میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ عراق کی حکومت بغداد سے نہیں بلکہ حقیقی طور پر نجف سے چلتی ہے، اور نجف سے چلنے کی جب میں بات کہتا ہوں تو آیت اللہ سیستانی اور ان کے جو شرکائے کار ہیں، جو اور علماء ہیں، ان کے مشورے سے، ان کے رائے مشورے سے حکومت کام کرتی ہے. تو اس وقت جبکہ ملک میں کچھ غیر ملکی عناصر خاص طور پہ خطے کے عرب ممالک جن میں قطر اور سعودی عرب جو شام میں بھی سرگرم ہیں اور ترکی، ان کی مداخلت سے حالات دن بدن جس طرح کے پچھلے چند ہفتوں میں خراب ہوئے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے آیت اللہ سیستانی کی ہدایات بہت ہی معنی خیز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پر بغداد میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اسے سنجیدگی سے لیں گے اور اس پر کافی حد تک عمل بھی ہوگا.
بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی زیدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ہدایات شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے اور فرقہ واریت کو پھیلانے کی سازش کو ناکام بنانے میں مؤثر واقع ہوں گی؟
جی اکثریت وہاں پر تو شیعہ آبادی کی ہے عراق میں، اور آیت اللہ سیستانی کے بہت سے جو یعنی مرجع ہونے کے ناطے ان کے بے شمار پیروکار ہیں، اور حکومت میں بھی جیسا کہ کاظمی صاحب نے کہا کہ نجف سے حکومت چلتی ہے تو اثر انداز تو یقیناً ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیستانی صاحب عراق کے معروضی حالات کو بھی سمجھتے ہیں، مغرب میں ان کا تاثر ذرا اور طرح سے ہے، یعنی شیعہ مسلک کے احترام اور اس سے ہٹ کر کہ ان کو مغرب کا الائی کے طور پہ یا مغرب کا ایک سافٹ کارنر ان کے دل میں ہے، اس طرح کا امپریشن ویسٹ میں ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن وہاں کے جو معروضی حالات ہیں وہ سیستانی صاحب بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ جو اتحاد ہے شیعہ سنی اتحاد یہ تو پہلے بھی تھا، اور اس میں امریکہ نے پوری کوشش کی، اس اتحاد کو وہ ختم نہیں کروا سکے. اور یہ جو شیعہ علاقوں میں جو دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے، یہ تو بہت صاف سی بات سب کو یہاں ویسٹ میں تو کلیئر ہے کہ شام کے معاملے پر جب عراق نے ایک سٹینڈ لیا اور عراق نے وہ سب کچھ دینے سے انکار کر دیا جو کہ مغربی استعمار اور نیٹو یا امریکہ کے اتحادی چاہتے تھے، تو اس کے بعد سے یہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. اور عراق میں جیسا کہ جغرافیہ ہے اس کا، اس کے لیفٹ پر سیریا ہے، رائٹ پر ایران ہے، نارتھ میں ٹرکی ہے، ساؤتھ میں سعودی عرب، تو ویسٹ اور ایسٹ سے تو مکمل ایک طرح کی عراق کو سپورٹ بھی حاصل ہے اور عراق میں اس کی حمایت بھی موجود ہے، لیکن نارتھ سے ٹرکی اور ساؤتھ سے سعودی عرب، یہ دہشت گرد وہیں سے داخل ہو کر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پورے علاقے کو انسٹیبل کرنے کا جو کام ہے، جو کہ مغربی سامراج کو سوٹ کرتا ہے کہ عراق انسٹیبل رہے، اس میں یہ دہشت گرد شامل ہو کر عراق کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اگر عراق ایگری کر جاتا سیریا کے اگینسٹ وہ سب کچھ کرنے کو جو کہ ٹرکی کر رہا ہے، تو پھر شاید یہ دہشت گردی اس طرح سے نہ ہوتی. اب میں واپس اس بات پر ہی آتا ہوں کہ سیستانی صاحب کے جو مشورہ ہے وہ وہاں کے جو حکمران جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ ظاہر ہے اس کو سیریسلی لیں گی، اور اس وقت حکومت کا تحلیل کرنا یہ بات کچھ سوالیہ نشان ہے اس پر کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بہت سخت دہشت گردی کا بھی دباؤ ہے، بیرونی طاقتوں کا بھی دباؤ ہے، اور ایک نئی حکومت، نیا الیکشن اور نئے لوگوں کا آنے میں جو وقت صرف ہوگا، انرجی اور طاقت اور اس کے ساتھ پیسہ وہ سب وسائل، اور اس میں جبکہ گورنمنٹ آلریڈی انسٹیبل ہے، اس میں کیا یہ سٹیبل ہو سکے گی؟ اور یہ تمام وقت جبکہ الیکشنز اور نئی حکومت کے انتخابات اور اس کے، یہ بہت مشکل سے یہ حکومت بن پائی تھی، تو حالات مجھے لگتا ہے کہ بہت اور خراب ہوں گے. اور ویسٹ کا جو ہدف ہے بہت دیر سے کہ عراق کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، شیعہ، سنی اور کرد علاقہ، تو بات اس طرف کو چل پڑے گی، میرا خدشہ یہ ہے.
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کاکائی صاحب. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے جو مشورہ اور جو تجاویز پیش کی ہیں موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
بله، آیت الله سیستانی به عنوان مرجع بزرگ شیعیان عراق،
آقای سیستانی، آیت الله سیستانی عراق کے بڑے مرجع تقلید کی وجہ سے ہمیشہ عراق کے حالات میں اہم کردار ادا کرتے رہے، خاص طور پر صدام کے سقوط کے بعد سے. اور کیوں ان کی اہمیت ہے؟ تو اس کا ایک پس منظر ہے، عراق میں مرجعیت کا ہمیشہ، مراجع تقلید کا ہمیشہ بڑا اہم مقام رہا ہے پوری تاریخ میں. آغائے سیستانی نے ہمیشہ دو اہم نقطوں پر تاکید کی، ایک تو یہ کہ تمام گروہوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ عراق کی عرضی سالمیت کا ہمیشہ تحفظ ہونا چاہیے. آیت اللہ سیستانی نے اس بار حکومت سے کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، اور گروہوں سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی حکومت سے مذاکرات کریں، اور حکومت سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو مطالبات ہوں معترضین کے، ان پر توجہ دیں. لیکن موجودہ عراق میں جو اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جو چیز اس کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ سیاسی پارٹیاں بحران کا شکار ہو گئی ہیں، اور ان کو کیسے مذاکرات کی میز پر لایا جا سکتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تاکہ عراق میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد اور ہم فکری پیدا ہو سکے. اگر ایسا نہ ہو پایا تو عراق کی صورتحال مشکل ہو سکتی ہے، یعنی مظاہرے جو ہو رہے ہیں یہ اور رنگ بھی لے سکتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں شاید مذاکرات کی میز پر نہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو گروہ حکومت پر اعتراض کریں، تنقید کریں، ان کو باہر سے اکسانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس درمیان اگر عراق کے مختلف سیاسی جماعتیں اور گروہ اپنے سابقے کو دیکھتے ہوئے کہ جیسا ماضی میں ہمیشہ متحد رہیں، مذاکرات کی میز پر آ جائیں، تو موجودہ جو بحران عراق کا اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر سیاسی جماعتیں اسی طرح سے مظاہرے کرتے رہے اور مطالبات پیش کرتے رہے اور مذاکرات کی میز پر واپس نہ لوٹیں تو عراق میں سیاسی کشیدگی بڑھتی رہے گی اور دہشت گردانہ واقعات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔
ہمارے جو لندن کے مہمان ہیں،
مہمان کی لندن ہستن،
انہوں نے خاص طور پر
بطور خاص
اپنے تحفظ کا اظہار کیا ہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی تجاویز کے اس حصے سے جس میں آپ نے عراق میں حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل کر دینے کی ہدایت دی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں۔ زیدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ کے تحلیل ہونے اور قبل از وقت انتخابات کی تجویز پر عمل کرنے سے وہاں پر اس بات کا خدشہ ہے کہ بحران شدید تر ہو جائے اور اختلافات بڑھ جائیں۔
عراق الان در یک وضعیت دوگانه
هست۔ عراق اس وقت دو طرح کی صورتحال سے دوچار ہے۔ اول یہ کہ قبل از وقت انتخابات کا مسئلہ یا پارلیمنٹ تحلیل ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ عراق کی موجودہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں، کیونکہ خود سیاسی جماعتوں کو بھی سیاسی بحران کا سامنا ہے، اور یہ سیاسی بحران جو ہے معاشرے میں مزید کشیدگی پیدا کرے گا، اور ایسا ماحول نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتخابات ہرگز ہو ہی نہ سکیں۔ کلی طور پر حکومت کی میعاد میں بھی زیادہ وقت نہیں رہی ہے، 2014 میں اس کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے مرحلے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذاکرات کی میز پر ہیں۔ عراق میں جو نظام حکومت ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، اس وقت جو حکمران دھڑا ہے یا نوری مالکی جو پارٹی ہے وہ اکیلے حکومت نہیں کر رہی، بلکہ اس میں مختلف جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کی جو جماعتیں ان سب کو مل کر اس سلسلے میں مشورہ کرنا ہوگا، صلاح مشورہ کرنا ہوگا، پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور انتخابات قبل از وقت انتخابات کے بارے میں کوئی بات ہو سکے گی۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر سیاسی جماعتیں مذاکرات کی میز پر بیٹھے تو کسی بھی طرح کے اتفاق رائے ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر سیاسی بحران یوں رہا اور جو عوامی مطالبات ہیں ان میں شدت پیدا ہوتی ہے اور باہر سے بھی ان مظاہرین کو اکساتا جاتا رہا سعودی عرب، قطر اور دیگر حکومتوں کی طرف سے، تو عراق میں ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ عراق میں سیاسی تبدیلی۔
بہت بہت شکریہ، اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو۔ کاظمی صاحب، جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے جو حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور اس کے بعد پھر قبل از وقت انتخابات کی تجویز پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انتخابات ہونے تک ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مشارکت دی جائے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تجویز کتنی مؤثر واقع ہوگی بحران کی شدت کو کم کرنے میں، یا اس تجویز پر عمل سے بحران شدید تر ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو وسیع البنیاد حکومت قائم کرنے کی بات کہی ہے وہ بہت ہی پریکٹیکل ہے. اس سے فوری طور پر تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو گروہ جو سیاسی جماعتیں ان علاقوں میں اور خاص طور پہ سنی اکثریتی علاقوں میں جو حکومت کے خلاف مظاہروں کے لیے بھڑکا رہی ہیں وہ کم از کم اگر حکومت میں آ جائیں گی تو وہ یہ کام نہیں کر پائیں گی. دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جس طرح سے ایران کے لیے بھی باہری دنیا میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انتخابات ایمانداری سے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے الزامات عراق میں بھی نہیں لگائے جا سکیں گے. میں نے بالکل شروعاتی دور جو صدام حکومت کے بعد میں نئی حکومت کے قیام کا جو شروعاتی دور تھا جس میں آئین لکھے جانے کے لیے ایک کونسل بننی تھی, اس کے انتخابات سے لے کر کے اس کے بعد کے بھی کئی انتخابات دیکھے ہیں اور سمجھا ہوں میں, وہ یہ کہ انتخابات میں شرکت کے لیے جو جس طرح سے آیت اللہ سیستانی اور علماء کی طرف سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی جو اپیلیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہیں. اور اس کی دو وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف تو پوری دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ عوام کی مرضی سے ہوئی ہے اور عوام سیاسی طور پر بیدار ہیں اور وہ اپنے ملک کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اور کرنا جانتے ہیں, معاف کیجئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں ایسے حالات میں اگر انتخابات ہوں گے تو عراق کے عوام بڑی تعداد میں علماء کی ہدایت اور اپیل کی بنیاد پر اس کی وجہ سے اور زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے اور پھر ایسی حکومت قائم ہو سکے گی جس میں باہری دنیا کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہو. تو یہ وسیع البنیاد یعنی نیشنل قسم کی حکومت کا قیام اور اس کے تحت انتخابات کا ہونا میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. اس میں دونوں فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ ایک مستقل اور مضبوط حکومت قائم ہوگی اور دوسرے یہ کہ حکومت قائم ہونے سے پہلے کے حالات میں جو بھڑکانے والے عناصر ہیں جو سنیوں کو اور دوسرے مخالفین کو حکومت کے خلاف احتجاجات کرانے والے عناصر ہیں وہ جب خود حکومت میں شامل ہوں گے تو وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے.
جی بہت بہت شکریہ. جی علی جعفر زیدی صاحب, جناب آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی کاکائی صاحب اور محمد احمد کاظمی صاحب کے, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے جو یہ تجویز دی ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ تحلیل کی جائے اور ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مشارکت دی جائے اور اہل سنت عوام کے مطالبات پر توجہ دی جائے, ان کے جو قانونی مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں, ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو مسلکی اختلاف ہے وہ کم کیا جائے اور یہ تاثر ختم ہو کہ وہاں پر جو حکمراں ٹولہ ہے یا اکثریت میں جو لوگ ہیں وہ اقلیت کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کے طرفدار ہیں؟
جی سیستانی صاحب کا جو مشورہ ہے اس کے یعنی اہمیت اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا وہاں کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ شیعہ سنی اتحاد جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کا اظہار بھی نظر آئے, مگر عملاً جو شکل ہے وہاں وہ یہ ہے کہ باہر سے وہاں پر دہشت گردی کروائی جا رہی ہے.
جی
یہ عراق کے شیعہ سنی تضاد, اصل میں یہ کنٹرڈکشن موجود ان معنوں میں نہیں ہے جیسا کہ بنائی گئی ہے.
جی
یہ دہشت گردی کریٹ کی گئی ہے, اس کو فائنانس کیا گیا ہے اور وہاں کی سیاسی جماعتوں میں بھی شرپسند عناصر موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن حالت جنگ میں انتخابات نہیں ہوتے. حالت جنگ میں, اور میں سمجھتا ہوں عراق کو حالت جنگ میں اس پہ مسلط کی گئی ہے یہ کیفیت, تو حالت جنگ میں اگر آپ حکومت کو تبدیل کرتے ہیں, حالت جنگ میں اگر آپ عبوری انتظام کرتے ہیں تو وہ استحکام کریٹ نہیں کرتا، امن اور تھوڑا سا سیٹلڈ ایٹماسفیئر میں انتخابات بھی ہوتے ہیں، اور حکومت بھی اس وقت ہی نگران حکومت کام کر سکتی ہے جبکہ تھوڑے سے معاملات سیٹل ہوں اور لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ آج جو صورت نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو تضادات ہیں، دیکھیے ہر قوم اور ہر ملک میں تضادات کنٹرڈکشن موجود ہوتی ہیں، کہیں پر قومیتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پر مذاہب کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پر علاقائی برتری، یہ کنٹرڈکشن ہر ملک میں ہر قوم میں موجود ہوتی ہیں۔ جب استعمار اپنے مطلب کے لیے ان تضادات کو اٹھاتا ہے اور اس کو فائنانس کرتا ہے تب معاملہ خراب ہوتا ہے۔ آج یعنی ویسٹ میں آج کی جو خبریں تھیں اس میں یہ ہے کہ شیعہ اکثریت جو ہے وہ سنی اقلیت پر ظلم کر رہی ہے، جبکہ یہی ویسٹ جس وقت صدام اقلیت میں ہوتے ہوئے اکثریت پر ظلم کر رہا تھا، تو ویسٹ کا چونکہ صدام علائی تھا اس لیے یہ ظلم نظر نہیں آتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مغربی استعمار کے عزائم ہیں اور اس کے لیے وہاں پر جو ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں، عراق، ترکی اور سعودی عرب، وہ کیا ایک مستحکم حکومت جو کہ نگران حکومت ہو قائم کرنے دیں گے، اور اس عراق کو سٹیبل، پولیٹیکلی سٹیبل ہونے دینا چاہیں گے جس عراق نے شام کے ساتھ تعلقات کو اس طرح نہیں ایکسیپٹ کیا جو کہ مغرب چاہتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں چیزیں جو ہیں بہت سادہ نہیں ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، اور اس کمپلیکیشن میں سے عراق کے عوام پہلے بھی کئی بار کمپلیکیٹڈ سچویشن سے نکلے ہیں، اپنے انہوں نے عقل اور دانش کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے یہاں جو ان کنٹرڈکشنز ہیں ان کو انہوں نے لوکلی ریزالو کیا ہے، اور یقیناً یہ اس سے عہدہ برا ہوں گے ایز اے قوم، لیکن وہاں کے جو یعنی یہ میں پھر دہراؤں گا کہ موجودہ حکومت بھی بہت مشکل سے بن پائی تھی اور کتنی اس میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی کی ہوئی تھیں، الیکشن جیتنے کے باوجود شفاف الیکشن تھے، عوام کی اکثریت نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن حکومت بننے میں بہت مشکلات درپیش آئیں تھیں۔ اگر عبوری حکومت بن پائے اور وہ معاملات کو سنبھال سکے اس سے اچھی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن میرے خدشات یہ ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اپنے جو اہداف ہیں ان کو دہشت گردوں کے ذریعے اور ایک کمزور حکومت کے ذریعے آسانی سے پھر حل کر اپنا اہداف کو حاصل کر سکے گا، اور آج کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے، اور لوگوں جو مخالف گروپس ہیں ان کو میز پر لا کر ان سے مذاکرات کے ذریعے ایک سیٹلڈ ماحول پیدا کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر الیکشن 2 مہینے میں 4 مہینے میں جب بھی چاہیں اور اپنی قومی تقاضوں کے مطابق جب ان کو نظر آئے تو پھر الیکشن بھی وہ کروائیں اور اعلان کر دیں اور حکومت کو بھی تحلیل کر دیں، لیکن آج کی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت ہی دانش مندانہ قدم ہوگا، لیکن بہرحال سیستانی صاحب وہاں کے بہت بڑے مرجع ہیں اور وہ وہاں کی صورتحال کی مروضی صورتحال پہ نظر ہے ان کی، تو ان کو ایسے ہی یعنی نہیں دیا جا سکتا، لیکن بہرحال میرا اپنا تجزیہ اور سوچ یہ ہے کہ یہ معاملہ چلے گا نہیں اور یہ حکومت نہیں بن پائے گی اور الیکشن بھی شاید نہ ہو اور پھر اس میں خون خرابہ بہت نظر آتا ہے۔
بہت بہت شکریہ کاکا صاحب۔ عراق کی جو صورتحال ہے، جو موجودہ بحران اس کو کہہ لیں یا جو صورتحال ہے، اس کا مرکز تو عراق سے باہر ہے، امریکہ، صہیونی لابی اور اس کے بعد وہ ممالک ہیں جنہوں نے اب تک شام میں امریکی اور صہیونی مفادات کے مطابق جو سیناریو تیار کیا ہے، سعودی عرب، قطر اور ترکی کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتیں جو عراق میں موجودہ صورتحال پیدا کرنے میں جن کا ہاتھ رہا ہے، وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیں گے؟ کیا وہ اس کو ناکام بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟
بله، شرایطی که در عراق حاکم هست،
عراق میں جو اس وقت صورت حال ہے، اگر ان ملکوں کی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے جو عراق میں مداخلت کریں، ان کے دو مقصد ہیں، امریکہ، ترکی یا سعودی عرب و قطر، اگر ان کے کردار کو گزشتہ پارلیمانی عراق میں دیکھیں تو ان لوگوں نے 10 مہینوں تک حکومت تشکیل نہیں ہونے دی تھی. ان لوگوں نے کوشش کی کہ العراقیہ کو بس اقتدار لے آئیں. امریکہ، ترکی اور قطر عراق میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ باسیوں کو دوبارہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں. عراق میں ان دنوں جو مظاہرے ہوئے ہیں بعض علاقوں میں، ان میں بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ باسیوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے وہ اٹھایا جائے اور باسیوں کو عراق کی حکومت اور سیاسی میدان میں آنے کی اجازت دی جائے. عراق کے نائب صدر جو سابق تھے طارق الہاشمی، کہ جن کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں، وہ عراق سے باہر گئے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا کی گئی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عراق میں جو بحران پیدا کیا جا رہا ہے اس کی مہرت چینی جو ہے وہ سب کچھ عراق سے باہر کی جاتی ہے اور عراق میں بحران پیدا کیا جائے، اور وہ سمجھتے ہیں بیرونی طاقتیں کہ عراق میں جتنا زیادہ بحران پیدا کیا جائے گا اتنے ہی جو مظاہرے لوگ کر رہے ہیں ان کے مطالبات میں بھی شدت آئے گی، یہاں تک کہ عراق کے کردستان کے علاقے میں بھی جو اس وقت بحران کی صورت پیدا ہو رہی ہے وہ سب کچھ ترکی اور بیرونی قوتوں کی طرف سے وجود میں لائی جا رہی. آیا عراق کے اندر بیرونی قوتیں کس حد تک دخیل ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عراق میں ایک سیاسی اجماع پیدا ہو جائے تو بیرونی مداخلتوں کا اثر کم ہو جائے گا، اور اگر سیاسی اجماع پیدا نہ ہوا تو پھر بیرونی طاقتیں مداخلت کر کے عراق میں سیاسی بحران کو اور ہوا دیں گی، اور بیرونی قوتوں کی کوشش یہ ہے کہ عراق میں سیاسی گروہوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دیا جائے. اور یہ جو مطالبات کچھ لوگوں کی شکل میں عراق کے اندر آ رہے ہیں یہ در حقیقت انہی بیرونی قوتوں کا مطالبہ ہے جو ان کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ عراق کی صورتحال مشکل اور پیچیدہ بھی ہو جائے. اس وقت مالکی کی حکومت کے جو مخالف گروہ ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اقتدار سے کنارہ کش ہو جائیں اور ایک عبوری حکومت تشکیل دیں. ممکن ہے کہ یہ صورتحال عراق کو ایک دوسری صورتحال سے دو چار کر دے. بنابراین عراق میں جس طرح سے مرجعیت نے اپنا کردار ادا کیا ہے ملک میں امن و استحکام قائم کرنے کے تعلق سے، تو بہرحال آیت اللہ سیستانی نے تو یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے مذاکرات کیے جائیں اور مطالبات پر توجہ دیے جائے، اور لیکن اگر مخالف گروہوں اور جماعتوں کے مطالبات بڑھتے چلے جائیں اور حکومت بھی ان کے مطالبات کو نہ مانے اور عراق سے باہر سے بھی دباؤ پڑتا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ عراق کے عوام کو ہوگا اور انہی کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پر اور اس وقت ترکی کا رول جو ہے بہت ہی زیادہ منفی ہے، اور اس وقت عراق کی حکومت مسلسل ترکی کے اقدامات پر تنقید کری، بنابراین اگر یہ مطالبات حد سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ آئندہ ہفتوں میں عراق میں مزید بحران پیدا جائے، لیکن مذاکرات کے ذریعے میں مذاکرات پر اس لیے زیادہ تاکید دے رہا ہوں کہ کسی بھی بحران کو قابو کرنے کے لیے سب سے بہتر اور مضبوط طریقہ بات چیت کا ہوتا ہے، تو اگر مذاکرات کے ذریعے بحران پر قابو پایا جائے تو عراق کو گہرے بحران میں گرنے سے بچایا جا سکتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. جناب عراق میں اگرچہ بیرونی مداخلت ہمیشہ رہی ہے اور جی. امریکہ کے قبضے کے دوران بھی اور گزشتہ انتخابات کے دوران بھی سعودی عرب کی مداخلت خاص طور پر بالکل نمایاں تھی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مداخلت شدید تر ہو گئی ہے، خاص طور پر ترکی کی جو مداخلت ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. ترکی نے شام میں جو مداخلت کر کے حالات پیدا کیے ہیں اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ترکی کی مداخلت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اگرچہ اب تک آیت اللہ العظمیٰ سیستانی عراق کو مختلف مراحل سے نکالنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن کیا اس بار بھی ان کی بصیرت کام آئے گی اور جو موجودہ صورتحال ہے جس میں اب یہ جو ممالک ہیں چاہے ترکی ہوں یا سعودی عرب ہوں حتیٰ وہ اس بات سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں کہ ان پر اسرائیل کی حمایت اور امریکہ کے پٹھو ہونے کا ٹھپا لگ جائے؟
جی ہاں، مجھے بہت زیادہ توقع ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے جو فارمولا پیش کیا ہے وہ کامیاب ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ میں نے عراق میں حتیٰ کہ اہل سنت حضرات میں اور عیسائیوں تک میں بھی آیت اللہ سیستانی کا احترام دیکھا ہے. بغداد میں میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہبی امور میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں اور ہم سیاسی امور میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں. اسی طرح سے اہل سنت اور کردوں میں بھی ان کی مقبولیت ہے اور وہاں کے جو لیڈران ہیں، رہبران ہیں، ان سے ان کا براہ راست رابطہ بھی ہے کافی حد تک. تو میں اب بھی پوری طرح سے مجھے یقین ہے. اور ایک بات اور جو خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب سے پہلے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ امریکہ اور دوسرے غیر ملکوں کی فوجوں کی موجودگی میں، یعنی ان کی صرف فوجیں موجود نہیں تھیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی موجود تھیں اور وہ غیر معمولی طریقے سے انتخابات کو متاثر کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کو آیت اللہ سیستانی کی رہنمائی میں ناکام بھی کیا جاتا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو موجودہ حکومت ہے جب بنی تھی 9 مہینے تک غیر ملکی طاقتوں نے کوشش کی کہ ایاد علاوی کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. یہ اس وقت بھی ممکن نہیں ہو سکا جب غیر ملکی فوجیں بڑی تعداد میں ملک میں تھیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر بغداد میں حکومت اپنے سرحدوں کو مضبوطی سے محفوظ کر لے سعودی عرب اور ترکی کی طرف سے اور آیت اللہ سیستانی کے فارمولے پر چلے، وہ بات ٹھیک ہے جیسا کہ جعفر زیدی صاحب نے کہا کہ 2-4 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں، لیکن بہرحال اگر حکومت کے لیول پر کوئی تبدیلی آتی ہے اور اس میں نیشنل قومی قسم کی حکومت بنتی ہے تو اس میں جیسا کہ میں نے اب سے پہلے بھی کہا کہ وہ سبھی عناصر اس میں شامل ہو جائیں گے اور حالات خراب کرنے والے عناصر بھی وہ کام نہیں جاری رکھ سکیں گے. تو میری پوری امید ہے کہ جو موجودہ، ظاہر ہے جو بھی حکومت میں تبدیلی ہوگی وہ کچھ مہینے کا وقت تو لے گی، اور جب وہ مہینوں کا وقت لے گی تو اس میں حالات بھی مستحکم ہوں گے اور انتخابات ممکن ہو سکیں گے. بدترین حالات میں بھی عراق میں آیت اللہ سیستانی کی رہبری میں انتخابات ہوئے اور اسی راستے پر انتخابات کے نتیجے آئے جیسا کہ عراقی عوام چاہتے تھے. میں اب بھی پوری طرح سے مجھے یقین ہے کہ آیت اللہ سیستانی کی ہدایت پر سمجھداری سے اگر عمل کیا جائے, ظاہر ہے اس میں پورا پروسیس جو ہوگا
بہت بہت شکریہ
6 مہینے لگیں گے, اس وقت تک غیر ملکی جو مداخلت ہے وہ بھی کم ہوگی اور وہاں پر جو بارڈرز ہیں ان کو بھی سیکیور کر لیا جائے گا.
بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب, اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر علی جعفر زیدی اور سیام کاکائی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir, اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب کاکائی صاحب.